الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وأحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سادہ سا با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو اور زیادتی بھی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کریم نے جو عطا فرمایا ہے حلال اور طیب کھاؤ، اور اللہ جل شانہ سے اپنا تعلق قائم رکھو، یہی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. چونکہ تم اللہ کے ایمان رکھتے ہو تو اپنا تعلق قائم رکھو. اور جو فضول قسمیں تم کھاتے ہو عادتاً بلا وجہ، ان پہ کوئی مواخذہ یا کفارہ نہیں ہے، اگرچہ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن واقعی کسی بات پہ تم قسم کھاتے ہو اور وہ پوری نہیں کرتے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 غرباء کو کھانا کھلاؤ جو اوسطاً تم اپنے گھر میں جس درجے کا کھاتے ہو، اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، یا پھر انہیں کپڑے پہناؤ، یا پھر اگر یہ نہیں کر سکتے تو کوئی غلام اور لونڈی تمہارے پاس ہے تو اسے آزاد کر دو. اگر ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر 3 روزے رکھو، یہ اس قسم کا کفارہ ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ جس بات پہ قسم کھاؤ اسے پورا کرنے کی کوشش کرو. اللہ کریم تمہارے لیے باتیں کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ تم اللہ کریم کا شکر ادا کر سکو. پیچھے ذکر چل رہا تھا یہود و نصارہ کا، جن میں اللہ کریم نے فرمایا کہ مشرکین اور یہود کی نسبت نصارہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے پاس علم ہے اور دنیا کا لالچ بھی نہیں کرتے. اور پھر اللہ کریم نے انہیں توفیق بخشی، جب حضور مبعوث ہوئے تو وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے کلام کو قبول کیا. تو نصارہ میں سے بہت سے لوگوں کو دین نصیب ہوا. اب اس کے بعد یہود اور نصارہ کے علماء نے اور ان قوموں نے ایک طریقہ بنایا ہوا تھا ترک دنیا کا، رہبانیت جسے کہتے ہیں. رہبانیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کاروبار سے، کھانے پینے سے الگ ہو کر گوشہ نشین ہو جائے، کسی سے بات نہ کرے، کوئی کام نہ کرے، ترک لذات کر دے. اور اسے قرب الہی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا کہ کھاتا کم ہے، سوتا کم ہے، اور اس میں بڑی مشقتیں اٹھاتے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جو چیزیں اللہ نے حلال اور پاکیزہ بنائی ہیں اور تمہارے لیے بنائی ہیں، انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو. اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے. لیکن زیادتی بھی نہ کرو، یعنی یہاں زیادتی سے مراد ہے کہ غیر ضروری باتوں پہ بھی خرچ نہ کرو، محض اپنی نمائش کے لیے یا محض دکھاوے کے لیے اخراجات نہ کرو، لیکن اللہ نے جو حیثیت دی ہے اس کے مطابق لباس پہنو، گھر بناؤ، بچوں کو پڑھاؤ، اچھا کھانا کھاؤ. جتنی گنجائش اللہ نے دی ہے حلال ہو اور طیب ہو. دو شرطیں لگائی ہیں، حلالاً طیبا. حلال ہو یعنی کمایا جائز ذرائع سے گیا ہو، معروف ذرائع سے حلال طریقے سے کمایا گیا ہو اور پھر اسے ناپاک نہ کیا گیا ہو، طیب ہو. ناپاک کرنے کی بہت سی وجہ ہیں، جیسے کوئی اس میں پلیدی شامل ہو جاتی ہے، یا کوئی ناپاک ہاتھوں سے کھانا بناتا ہے، یا کوئی ناجائز عنصر اس میں شامل کر دیا جاتا ہے جو شرعی طور پر حرام ہے، جیسے شراب وغیرہ اس میں گوشت پکاتی اس میں ڈال دیتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں اسے ناپاک کر دیتی ہیں. تو فرمایا حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، لیکن اس میں زیادتی نہ کرو. یعنی اپنی حیثیت کے مطابق تو ضرور رہو، لیکن اپنی حیثیت سے بڑھ کر لوگوں کے دکھاوے کے لیے فضول خرچی میں گرفتار نہ ہو جاؤ کہ قرض لے لے کر اپنا حلیہ بناتے رہو اور شوشہ بناتے رہو اور مقروض ہوتے چلے جاؤ. فطری زندگی جو ہے اسلام میں وہ مقبول ہے، یعنی جو اس کی جس کی جتنی حیثیت ہے، اچھا لباس پہنے، اچھا کھانا کھائے، لیکن اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہو. اپنی حیثیت سے بڑھے گا تو گناہ تو ہوگا ہی، دنیاوی خرابیاں بھی ہوں گی. اور کھانے کے لیے حلال ہونا شرط ہے، پھر حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو. تو بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے ناپاک کر دیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے مسائل ہمارے ہاں نہ کوئی بیان کرتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ کوئی بتاتا ہے. جمعہ کا صحیح دن اللہ کریم نے مقرر فرمایا، اور اس میں زہر کی چار کی بجائے دو رکعت پڑھی جاتی ہیں. دو رکعت کے قائم مقام اس کے دو خطبے ہوتے ہیں. خطبے سے مراد ہوتا ہے دینی مسائل سے لوگوں کو آگاہی، چونکہ خطبہ قائم مقام ہے دو رکعت کا، اس لیے وہ عربی ہی میں دیا جاتا ہے اور عموماً قرآن ہی سے دیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ ہم عربی نہیں جانتے، تو اس لیے خطبے سے پہلے یہ جو بیان ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو دینی مسائل سمجھائے جائیں، دین سمجھایا جائے. اس سے ہم لوگ یا گانے بجانے میں، یا قوالیوں میں، یا شعر پڑھنے میں ضائع کر دیتے ہیں، یا کوئی بڑا تیر مارے گا تو بیٹھ کر سیاست زیر بحث لائے گا اور حکمرانوں کو کوستا رہے گا، یا کسی کے خلاف ہے، کسی کے حق میں ہے. تو یہ لمحات اس لیے نہیں ہوتے، یہ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. اب غسل واجب ہوتا ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ سلیقہ ہے، اچھی بات ہے کہ وضو کیا جائے. اگر کوئی وضو نہیں کرتا تو تین دفعہ غرغرے کرنا فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، پھر اس کے بعد سارے بدن کو تین بار دھوئے اور آخر میں پاؤں دھو لے تو غسل ہو جاتا ہے. لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے وضو کر لے اور پھر نہائے. اگر پہلے وضو نہیں کرتا تو نہانے میں وضو ہو جاتا ہے. اب کسی نے غرغرے نہیں کیے یا ناک میں صحیح پانی نہیں ڈالا تو یہ تو دونوں فرائض میں سے ہیں، رہ گئے غسل پورا نہیں ہوگا. کوئی ایک بال یا اس کی جڑ خشک رہ گئی، غسل پورا نہیں ہوگا. اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ عموماً خواتین کو ان باتوں کا علم نہیں ہوتا. اب خواتین نے کان چھید رکھے ہوتے ہیں زیور کے لیے، ناک چھید رکھا ہوتا ہے، غسل میں ضروری ہے کہ اگر کوئی زیور ہے تو بھی، نہیں تو بھی اسے اس طرح سے مل کے اس میں سوراخوں میں پانی پہنچائیں، خشک نہ رہ جائیں. تو ویسے ہی دو کپ لیے اوپر الٹ دیے تو اس طرح تو غسل ادا نہیں ہوگا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کھانا بنانے والی خاتون پہ غسل واجب تھا، اسے غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا، تو ہمیشہ ہی اسی طرح نمازیں بھی پڑھتی رہے گی، کھانا بھی بناتی رہے گی، نہ نماز ادا ہوگی نہ کھانا تیار ہوگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس حلال کی محنت کی کمائی کو بھی ناپاک کر دیتی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ حلال ہو اور پاکیزہ ہو، پاک بھی ہو. اور جتنی حیثیت ہے اتنا کھاؤ. میں اگلے دن بھی ایک حدیث شریف دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے تو ایک آدمی آیا، اس کے کپڑے میلے بھی تھے اور پھٹے شٹے بھی تھے، حلیہ بھی ٹھیک نہیں تھا، بال بے ترتیب تھے، داڑھی بے ترتیب تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ اس کی رسول اللہ نے بہت دے رکھا ہے، ہر چیز موجود ہے، بڑا آسودہ حال ہو. تو فرمایا حلیے سے تو تم فقیر بنے ہوئے ہو، اس داڑھی کو سنوارو، ہاتھ منہ دھو، لباس صاف ستھرا پہنو، اور جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے اس کے مطابق لباس پہنو کہ نظر آئے. یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی ادا شکر کا طریقہ ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ بیان کرو، یہ بھی اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، ان کا اظہار کرو. تو یہ ترک دنیا اور ترک لذات اور رہبانیت پہلے مذہبوں میں اہل کتاب نے بنا رکھی تھی، اس امت پر اللہ کریم نے یہ کرم فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اچھا کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، اور حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو. اور فرمایا ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، یعنی اپنی حیثیت سے بڑھ کر دکھاوے کے لیے قرض لے کر شوشہ بنانے کے لیے اخراجات نہ کرو. عموماً ہم بے وقوفی کرتے ہیں، بچے کی شادی نکاح پہ قرض لے لیا، اپنے دکھاوے کے لیے، لباس دکھانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے قرض لے. فرمایا دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے، جتنی حیثیت ہے اتنے رہو. اور یہ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی آسان ہے کہ آدمی اپنی حیثیت میں رہے تو اس پہ بوجھ نہیں پڑتا. ان اللہ لا یحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، حد سے بڑھ جانے والوں کو اللہ کریم پسند نہیں فرماتے، ان سے محبت نہیں کرتے. اور جب اللہ کی محبت سے کوئی محروم ہوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت چھوٹ جاتی ہے. کوئی کسی کی بات اگر مانتا ہے تو ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، اس تعلق اور رشتے کی بنیاد پر بات مانی جاتی ہے. وہ رشتہ اگر والد سے بھی نہ رہے جو احترام و ادب کا ہے تو لوگ والد کی بات بھی نہیں مانتے، بھائی سے نہ رہے تو بھائی کی بات بھی نہیں مانی جاتی. اسی طرح وہ رشتہ اللہ کریم سے ٹوٹ جائے تو پھر اطاعت الہی چھوٹ جاتی. اور فرمایا جو حد سے بڑھنے والے ہیں اور اپنی حیثیت سے زیادہ نظر آنا چاہتے ہیں یا جو کمال ان میں نہیں ہے اس کا دعویٰ کرتے ہیں لوگوں پر روب جمانے کے لیے، اللہ کریم ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. یہ اللہ کی محبت سے محروم ہونا بہت بڑی بدنصیبی ہے، کیونکہ بندہ تو محبت کرتا ہی تب ہے جب اللہ اس سے محبت کرتا ہو. یحبہم و یحبونہ، اللہ جنہیں پسند فرماتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. محبت کا جواب محبت میں جاتا ہے، بندے کے پاس تو اللہ کی عظمت کا کوئی پیمانہ ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں، نہ کوئی شکل نہ صورت، نہ دیکھ سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے نہ کوئی مثال سمجھ سکتا ہے. تو جو اس کی عقلی علمی استعداد سے ماورا ہے اس سے محبت کیا کرے گا؟ اللہ جب محبت کرتا ہے تو بندہ بھی محبت کرنے لگتا ہے. اور اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اگر تم اللہ کی محبت کے طالب ہو تو میرا اتباع کرو، زندگی اس طرح بسر کرو جس طرح بسر کرنے کا طریقہ میں نے تعلیم فرمایا ہے. میرے اتباع سے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب وہ تم سے محبت کرے گا تو تمہارے خطائیں بھی معاف کر دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، کہ وہ بہت بڑا بخشنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، اور خطائیں بخش کر تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. جب وہ تم سے محبت کرے گا تمہارے دل میں بھی محبت الہی پیدا ہو جائے گی. جو پہلے خطائیں ہو چکی ہیں وہ معاف کر دے گا، آئندہ توفیق عطا کر دے گا کہ تم اطاعت کرتے رہو. اس کے باوجود اگر کوئی لغزش ہوگی تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی، وہ تمہیں معاف فرما دے گا. تو اس لیے فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں اپنے آپ پر حرام مت کرو. اب کوئی بندہ صحت مند ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تھوڑا کھانا کھاؤں گا، سوؤں گا نہیں. تو بعض صحابہ اکبار ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے، تم پر تمہارے نفس کا، بدن کا بھی حق ہے، اسے بھی آرام دو، تم پر تمہارے اللہ کا بھی حق ہے، اس کی عبادت بھی کرو، تم پر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، انہیں بھی وقت دو. تو ہر چیز میں ایک توازن رکھو، باقی چیزوں کو چھوڑ کر ایک طرف نہ ہو جاؤ. اور سب سے بہترین زندگی ہے جس میں توازن ہو، اعتدال ہو، دین اسی کا نام ہے، اور حضور کے سارے فرمودات اسی کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں کہ زندگی میں توازن ہو، دکھاوا نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، حقیقت ہو، سچائی ہو، راست بازی ہو. تو جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں ان سے اپنے آپ کو کیوں روکتے ہو، ان کو کیوں اپنے آپ پر حرام کرتے ہو؟ ایک تو ہوتا ہے کہ حلال شرعی کو سمجھا ہی حرام جائیے تو کفر ہے، حرام کو حلال سمجھنا یا حلال کو حرام سمجھنا کفر ہے. ایک دوسرا درجہ جسے رہبانیت کہتے ہیں کہ اچھی چیزیں کھانا چھوڑ دے، سونا کم کر دے، جاگنا شروع کر، تو یہ کس لیے ہوگا؟ سلاسل تصوف میں بھی بعض حضرات نے یہ اس طرح کے کڑے مجاہدے کرائے. یہ رضائے الہی کے لیے نہیں ہوتے تھے، یہ ہوتے تھے کہ مشاہدات ہو جائیں، کشف ہو جائیں. اسی طرح جو غیر مذاہب کے لوگ اس طرح کے کڑے مشاہدے کرتے ہیں تو وہ دنیاوی کمالات حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا کمال اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. اللہ راضی ہو گئے تو سب کام ہو گئے، اور اللہ کریم ناراض ہے تو وقتی طور پر کسی میں کوئی کمال آ بھی گیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ سو اس لیے بھوکا رہنا اور اس لیے کم سونا کہ میں صاحب کمال ہو جاؤں گا، فرمایا یہ کوئی کمال نہیں، کمال ہے اللہ کے حکم کے مطابق رہنا. زندگی کا سارا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ و اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بسر ہو، اور اگر کوئی کمی رہ بھی جاتی ہے تو بندے کی نیت ارادہ تو پورے خلوص کے ساتھ ہو اور پوری محنت کرے اتباع رسالت کی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام. اور فرمایا اخراجات میں بھی حد سے بڑھ نہ جاؤ، دکھاوے کے اخراجات مت کرو. اللہ ایسے لوگوں کو جو حد سے بڑھ جاتے ہیں پسند نہیں فرماتا، اور اللہ کی محبت سے محرومی اطاعت سے محروم کر دیتی ہے, اور اطاعت سے محرومی بالآخر عقائد کو بھی لے ڈوبتی ہے. یہ راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے. انسانی زندگی میں کوئی ٹھہراؤ, کوئی رکنے کی جگہ نہیں ہے. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ سفر جاری رہتا ہے. اچھائی کی طرف ہے تو الحمدللہ, اور اگر اچھائی کی طرف نہیں ہے تو پھر برائی کی طرف سفر جاری رہتا ہے, رکتی نہیں ہے زندگی, تھمتی نہیں ہے. لہذا بندے کو خبردار رہنا چاہیے اپنی حالت سے, اب دیکھنا چاہیے, اور اللہ توفیق دے تو اتباع رسالت میں زندگی بسر ہو. وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور پھر وہی بات ہو رہی کہ ضرور کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے, رزق بنایا ہے, تمہارے ضرورت کی چیزیں بنائی ہیں, لیکن دو شرطیں ہیں, حلال اور طیب ہو, حرام نہ ہو. کسی کا چھین کر مت کھاؤ, رشوت لے کر مت کھاؤ, چوری ڈاکہ کر کے مت کھاؤ, کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے دوسرے کا مال مت کھاؤ. حلال ہو اور طیب ہو, کھاؤ پیو, اللہ کریم نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا ہے. اور اللہ سے اپنا رشتہ استوار رکھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, تقویٰ ہوتا ہے. اگرچہ ہمارے اردو کے سارے حضرات اس کا ترجمہ تو ڈر کرتے ہیں, لیکن ڈر اس کا صحیح مفہوم ادا نہیں کرتا. ڈر بے شمار قسم کے ہوتے ہیں. دشمن کا ڈر ہے, کسی موذی جانور کا ڈر ہے, کوئی مال میں نقصان ہو جانے کا ڈر ہے, صحت خراب ہونے کا ڈر ہے, بے شمار ڈر ہوتے ہیں. ڈر نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ ایسا رشتہ, ایسا تعلق ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں, تو اس کی ناراضگی کا جو ڈر ہوتا ہے وہ ڈر یہاں مراد ہے. اللہ کریم سے ایسا تعلق رکھو کہ تم اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کر نہ سکو, اس ڈر سے کہ اللہ کا حبیب خفا نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ انتم بھی مومنون, جب تم نے اللہ پر ایمان کا دعویٰ کیا, یا تو اللہ کو اللہ نہیں مانتا تو اس کی بات الگ ہے کہ اس کے ساتھ تو دلائل دیے جائیں گے عظمت الہی کے, اس کے ساتھ بات اس انداز سے کی جائے گی کہ وہ اللہ کو مانے. اللہ کے نبی کی صداقت کے دلائل دیے جائیں گے کہ وہ اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی اور رسول مانے. کتاب اللہ کی حقانیت کے دلائل ہوں گے کہ اسے اللہ کی کتاب مانے, وہ الگ موضوع ہے. لیکن جو مان چکے ہو, جو اس بات کے قائل ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب تمہیں تو کوئی حق نہیں رہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو. جب تم نے اللہ کو اللہ مان لیا, اللہ کے حبیب کو اللہ کا سچا اور آخری نبی مان لیا, اللہ کی کتاب کو سچی کتاب مان لیا, تو اب تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ تم اپنی مرضی سے جیو. تمہیں جینا پڑے گا, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے پڑے گی. اسی طرح بات بات پہ قسمیں کھا دیتے ہو, وعدہ کر لیتے ہو, اور پھر پرواہ نہیں کرتے, تمہیں یاد ہی نہیں رہتا میں نے کیا وعدہ کیا تھا. فرمایا ایک تو ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, جو فضول بات بات میں اس کی عادت ہوتی ہے, قسم سے ایسا ہوا, قسم سے ویسا ہوا. مراد اس کی قسم کھانا نہیں ہوتی, وہ ایک اس کا انداز گفتگو بن جاتا ہے کہ ہر بات میں وہ قسم سے کہہ دیتا ہے. فرمایا یہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن اس سے چونکہ نیت اور ارادہ اس میں قسم کھانے کا شامل نہیں ہوتا تو وہ فضول ہے, یاوا گوئی ہے, اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. ولیکن یواخذکم بما عقدتم الایمان, لیکن جو قسمیں تم وعدہ مستحکم کرنے کے لیے کھاتے ہو اسے پورا کرنا چاہیے. اب اس کے بھی دو طریقے ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی پہ کھائی جائے کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی میں یہ گناہ کروں گا, یہ ناجائز, یہ ہوتی ہی نہیں, یہ ناجائز, یہ غلط ہے. اور اگر واقعی اللہ کی قسم کھائی تو پھر کفارہ دے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کے بعد وجود مبارک دیکھا, ناک کٹی ہوئی, کان کٹے ہوئے, زبان کٹی ہوئی, آنکھیں نکلی ہوئی, پیٹ پھٹا ہوا, جگر چھلنے, تو آپ کو بہت دکھ ہوا. اسے مصلح کرنا کہتے تھے, میم سے لام ہے. تو اعضاء کاٹ کر وہ ہار پرو کر میت کے گلے میں ڈال دیتے, کیونکہ آپ بہت جری, بہت بہادر اور بہت جرت سے بدر میں بھی لڑے اور ان کے ہاتھوں بڑے مکہ والوں کا نقصان ہوا, تو احد میں دھوکے سے نیزہ مروا کر شہید کیے گئے اور پھر ان کا یہ حال ہوا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا وجود مبارک دیکھا تو آپ نے قسم کھائی کہ میں 80 کافروں کا یہ حال کروں گا. فوراً وہیں کھڑے کھڑے وہی الہی آئی, اللہ کریم کا پیغام آ گیا کہ میرے حبیب 80 کا نہیں, اگر آپ بدلہ چاہتے ہیں تو ایک کے بدلے ایک کا کر سکتے ہیں. آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ایک کے بدلے 80 کا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ایک کو بھی معاف کرتا ہوں, اور آپ نے اپنی قسم کا معاوضہ دیا اور کفارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا اس قسم کا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس وقت تو حضور کو بہت غصہ آیا, بہت طبیعت ناساز ہوئی, سکے چچا بھی تھے اور اسلام کی بہت بڑی, اللہ کریم نے انہیں اسلام کی بہت بڑی مدد بنا دیا تھا ایک وجود کو, تو حضور کو بہت غصہ آیا اور غصے میں قسم کھا لی. لیکن جب اللہ کا حکم ملا کہ آپ ایک کے بدلے ایک کا کر سکتے ہیں, تو فرمایا میں اس ایک کو بھی معاف کرتا ہوں. پھر آپ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا. تو جب آپ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی. ایک رواج ہو گیا ہندوؤں سے ماں کی قسم, بیوی کی قسم, فلاں کی قسم. نہیں, ہمارے ہاں بھی ہے کہ ہم مختلف بزرگوں کی قسمیں کھاتے ہیں, یہ درست نہیں ہے, اس سے قسم منعقد ہی نہیں ہوتی. قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی. قسم سے مراد ہوتا ہے کہ میں جس کی قسم کھا رہا ہوں وہ اس معاہدے پہ گواہ ہے, اور یہ شان صرف اللہ جل شانہ کی ہے کہ ہر وقت ہر چیز پہ وہ گواہ ہے. لہذا قسم صرف اللہ کریم کی کھائی جاتی ہے. اگر قسم کھاتے ہو تو سوچ سمجھ کر کھاؤ. خلاف شریعت قسم کھا لی ہے تو پھر کفارہ ادا کرو, قسم پوری نہ کرو توڑ دو. شرن جائز ہے قسم کھائیے تو اپنی پوری کوشش لگا دو کہ اسے پورا کرو, پھر اللہ کو گواہ بنا کر اس بات کو مذاق نہ بناؤ. اگر پوری نہ کر سکو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جیسا کھانا تم گھر کھاتے ہو اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہو, ہر آدمی کا ایک معیار ہوتا ہے, اس طرح کا کھانا 10 غریبوں کو کھلاؤ یا پھر انہیں کپڑے خرید دو. تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی چوہا ہے لمبا, اس سے سارا بدن ڈھپ گیا تو بھی درست ہے. کوئی ایسا پاجامہ جو ناف تک آ گیا اور اس نے گھٹنوں سے نیچے ڈھانپ لیا تو سترے عورت ہو گیا, وہ بھی کافی ہے. لیکن مناسب ہے کہ جس طرح کا عام معیار ہے اس طرح کا پورا لباس لے کر دیا جائے, یہ کفارہ ہو جائے گا. اور اگر کھانا نہیں دے سکتے, لباس بھی نہیں دے سکتے, تو تمہارے پاس کوئی غلام یا لونڈی جو شرعی طریقے سے غلام یا لونڈی ہو اسے آزاد کر دو, جس کا زمانہ بیت گیا اور اب نہ لونڈیاں ہیں نہ غلام ہیں. کسی انسان کو خرید کر غلام نہیں بنایا جا سکتا. یہ بھی ایک سوال میرے پاس آیا تھا لاہور سے کہ کیا آج بھی جیسے لوگ بچیاں بیچ رہے ہوتے ہیں, بچے بیچ رہے ہوتے ہیں, تو کسی کو خرید کر لونڈی یا غلام بنایا جا سکتا ہے؟ تو میں نے وہ کراچی دارالعلوم والوں کو بھیج دیا سوال نامہ، تو انہوں نے بڑا اچھا خوبصورت جواب لکھا، اگرچہ پوچھنے والا، میں نے پوچھنے والے کو تو بتا دیا یہ جائز نہیں ہے، اور پھر وہ اس کے بعد میری ان سے ملاقات ہی نہیں، تشریف ہی نہیں لائے، انہوں نے جواب بھیجا کہ انسان کی خرید و فروخت حرام ہے، لونڈی اور غلام جو جہاد میں اللہ کریم نے جن کو حکم دیا ہے کہ ان کی آزادی سلب کر لی جائے، یہ صرف وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں مقابل ہوتے ہیں، جو نہیں لڑتے ان کو بھی لونڈی غلام نہیں بنایا جا سکتا، جو لڑ رہے ہوتے ہیں اسلامی افواج کے مقابل، وہ گرفتار ہو جائیں یا مارے جائیں، ان کے بچے گرفتار ہو جائیں، تو وہ لونڈی یا غلام بنتے ہیں اور ان کے آگے احکام ہیں، جبکہ جو مفتو قوموں کے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، دنیا کی قومیں ان سے جو سلوک کرتی ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، یہ صرف اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ان کے حقوق دیے ہیں اور انہیں ان کی آزادی سلب کی ہے، لیکن انہیں مذہب رکھنے کا، زندہ رہنے کا، لباس پہننے کا سارے حقوق دیے ہیں، تو اگر وہ نہیں تو پھر تین دن روزے رکھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ تین روزے مسلسل ہوں گے، باقی ائمہ اس میں کچھ ڈھیل بھی دیتے ہیں کہ ایک ایک کر کے تین رکھ لے مختلف دنوں میں، لیکن حنفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ تین روزے مسلسل رکھے۔ ظاہر کا کفارت و ایمانکم اذا حلفتم وافضوا ایمانکم، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہوگا اگر وہ قسم تم پوری نہیں کر سکے۔ لیکن پھر وہ بات دہرائی کہ جب قسم کھاتے ہو تو وافضوا ایمانکم، پھر اس قسم کو پورا کرنے کی حد المقدور کوشش کرو، اس کی حفاظت کرو، اس پر پہرہ دو، جو بات کرتے ہو اس پر پہرہ دو اور حد الامکان اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ کریم زندگی کے ہر پہلو سے تمہیں بڑی کھول کر وضاحت سے طریقے اور سلیقے بتاتے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کریم کا شکر ادا کر سکو۔ شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے، اس پہ بڑی بڑی خوبصورت اور بڑی زیادہ باتیں کہیں گے کہ شکر ادا کرنا کیا ہے۔ کسی نے فرمایا کہ اس بات کو سمجھ لینا کہ میں اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، اتنے احسان ہے اس کے مجھ پر، یہ شکر ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ سمجھ لینا کہ اللہ جل شانہ نے جو کچھ دیا ہے اس نے دیا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں، یہ شکر ہے۔ لیکن یہاں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ شکر یہ ہے کہ تم اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کریم نے یہ باتیں اتنی وضاحت سے اور کھول کر اور جزیات سے اس لیے بیان کی ہیں کہ جب تم ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرو گے، قرآن کو سمجھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھ کر، اس پر خلوص دل سے عمل کرو گے، تو یہی شکر ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی عمل نہیں کرتا، عملی زندگی میں خلاف سنت چلتا ہے، حضور کا اتباع نہیں کرتا اور زبانی شکر کرتا رہتا ہے، تو فرمایا یہ شکر عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پورے خلوص سے اور اپنی پوری حیثیت کے مطابق اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ تو فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ کریم اپنی آیات تمہارے لیے بہت وضاحت سے، بڑی تفصیل سے، چھوٹی چھوٹی جزیات بیان فرما کر فرما رہا ہے، اس لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ گویا اللہ جل شانہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی پوری ہمت کے ساتھ اور پورے خلوص اور صدق دل کے ساتھ کی جائے، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ 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 اللہ۔